بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ الصفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایم اے اسلامیہ جامعہ کراچی کی پارٹ نمبر ایک کی کتاب تاریخ و فقہ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، جس کے مصنف ڈاکٹر فضل احمد ہیں۔ یہ کتاب الصفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 13 سنتے ہیں۔ قرآن پاک نے زکوٰۃ نہ دینا مشرکوں کا عمل قرار دیا ہے اور ایسے لوگوں کو آخرت کا منکر اور ایمان سے محروم بتایا ہے، چنانچہ اس سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے: وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور یہی لوگ ہیں جو آخرت کے منکر ہیں۔ قرآن پاک میں سچے مومن کی نشانی بتاتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے: الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اولئک ہم المؤمنون حقا، اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، حقیقت میں یہی سچے مومن ہیں۔ قرآن پاک میں زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو دینی بھائی قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں ارشاد ربانی ہے: فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر اگر وہ لوگ کفر و شرک سے توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ محض کفر و شرک سے توبہ کرنا اور ایمان کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے۔ جب تک وہ نماز کی پابندی نہ کرے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ دوسری جگہ پر ارشاد گرامی ہے: هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، ہدایت ہے ان متقیوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں زکوٰۃ اور نماز کا حکم متعدد بار ساتھ ساتھ آیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے، جیسا کہ ارشاد ہے: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کو اچھی طرح قرض دو۔ دوسری جگہ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کریں اور اسے پاک کیجئے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مال جمع کیا جائے اور بڑھایا جائے اور اس میں سے راہ خدا میں صرف نہ کیا جائے وہ ناپاک ہوتا ہے، گویا زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد مال پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون، یقیناً وہ مومن فلاح پائے گئے جو اپنی نماز میں خشوع رکھنے والے ہیں اور جو لغویات سے دور رہنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کے عامل ہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، ہے ایمان اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو جو پاک مال تم نے کمایا ہے اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے، اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرو۔ زکوٰۃ کے متعلق ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور یہ آیت مصرف زکوٰۃ کی پوری تفصیل بتاتی ہے اور اس میں نظام زکوٰۃ کے تمام اوصاف مکمل طور پر موجود ہیں: انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ صدقات یعنی زکوٰۃ تو فقراء کے لیے ہیں اور مساکین کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ وصول کرنے اور تقسیم کرنے پر مقرر ہوں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب منظور ہو، اور گردنیں چڑھانے کے لیے، اور قرض داروں کے لیے، اور راہ خدا میں، اور مسافروں کے لیے، اور اللہ کی راہ میں، یہ اللہ کی طرف سے فرض کر دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں زکوٰۃ کے زبردست دینی اور دنیاوی فوائد بتا کر طرح طرح سے ترغیب دی گئی ہے۔ قرآن میں زکوٰۃ کا اجر و ثواب ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد بانی ہے: أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، جو لوگ اپنے مالوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ان کے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے، اور اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 100 دانے ہوں۔ اس طرح جس عمل کو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، وہ فراخ و دس اور علیم ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعَفُونَ، اور جو زکاة تم خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو، اس کے دینے والے در حقیقت اپنا مال بڑھاتے ہیں۔ دراصل زکاة و صدقہ وہی لوگ ادا کرتے ہیں جو عالی ظرف، بلند حوصلہ فیاض، ہمدرد اور خیر خواہ ہوں۔ زکاة صدقات ان صفات کو بڑھانے اور پروان چڑھانے کا ذریعہ ہے۔ مزید ارشاد ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور جہنم کی آگ سے وہ شخص دور رکھا جائے گا جو اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا ہو، اور جو اپنے اموال کو صرف اس لیے دیتے ہیں تاکہ اس کا مال اور قلب گندگی سے پاک ہو۔ زکوٰۃ سے غفلت کا ہولناک انجام۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ قرآن کی ان آیات اور صورتوں سے بھی بخوبی ہو جاتا ہے، جس میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کو دردناک سزاؤں اور لذرہ خیز عذابوں کی خبر دے کر منتبہ کیا ہے کہ وہ فنا ہونے والے مال و منتع اور اسباب دنیا کی بے جا محبت میں گرفتار ہو کر اپنی عاقبت خراب نہ کریں۔ چنانچہ اس کا نقشہ کھینچنے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها حجباهم وجنوبهم وذروبهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور خدا کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ایک دن آئے گا کہ اس سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دکھائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کو پریشانیوں، پہلوؤں اور پھٹوں کو داغ جائے گا، اور کہا جائے گا، یہ وہ مزہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، تو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ ایک اور جگہ ارشاد خداوندی ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِهَاتِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوِّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا اور وہ بخل سے کام لیتے ہیں، اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخل اور زرپرستی ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ روش ان کے لیے بہت ہی بری ہے۔ وہ اپنے کنجوسی سے جو کچھ جمع کر رکھتے ہیں، وہی قیامت کے دن ان کے گلے میں توک بنا کر پہنایا جائے گا۔ زکوٰۃ کا حکم پچھلی شریعتوں میں۔ زکوٰۃ کی اس حقیقت اور روح پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ مومن کے لیے ایک ناگزیر عمل ہے اور ایک لازمی صفت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نبی کی شریعت میں یہ حکم موجود رہا ہے۔ قرآن کریم کی شہادت ہے کہ زکوٰۃ تمام انبیاء کی امتوں پر اسی طرح فرض رہی ہے جس طرح نماز فرض رہی ہے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل کے انبیاء کرام کا ذکر فرمانے کے بعد ارشاد ہوتا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَحْيَيْنَا إِلَيْهِمْ وَعَلَى الْخَيْرَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے سب کو پیشوا بنایا جو ہماری ہدایت کے تحت رہنمائی کا فرض انجام دیتے تھے، اور ہم نے ان کو وحی کے ذریعے نیک کام کرنے، نماز کا اہتمام کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی، اور یہ سب ہماری عبادت گزار بندے ہیں۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اس عہد و میثاق کا ذکر کیا گیا ہے جو یہود سے کیا گیا تھا۔ اس کی اہم دفعات میں سے ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں گے۔ چنانچہ ارشاد ہے، وَقُولُ النَّاسُ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور لوگوں سے اچھی بات کرنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر بنی اسرائیل ہی سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ واتیتم الزکاۃ، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے قرآن پاک نے یہ تصدیق کی ہے کہ وہ اپنے متعلقین کو تاکید کیا کرتے تھے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ چنانچہ ارشاد بانی ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کیا کرتے تھے۔ اور اپنے رب کے نزدیک بڑے ہی پسندیدہ انسان تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے تعارف کراتے ہوئے منصب نبوت پر مامور ہونے کا مقصد بھی یہی بتایا ہے کہ خدا نے مجھے تحیات نماز قائم کرنے اور زکاة دینے کی ہدایت کی ہے، چنانچہ ارشاد ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکاة دیتے رہو جب تک زندہ رہو۔ زکاة احادیث کی روشنی میں، زکاة کا مرتبہ و مقام نہ صرف قرآن پاک میں مذکور ہے بلکہ احادیث سے بھی اس کی اہمیت، حکمت وغیرہ واضح ہے۔ چنانچہ حدیث میں زکاة کی تعریف یہ آئی ہے کہ وہ تمہارے مالداروں سے وصول کی جائے گی اور تمہارے ہی فقیروں میں تقسیم کی جائے گی۔ اس حدیث میں ارشاد ہے جس شخص نے اپنے مال کی زکاة ادا کر دی اس نے اس کے شرک کو دور کر دیا۔ 28 ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نے اپنی مال کی زکاة ادا کر دی تو تم پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس سے تم سب قدوس ہو گئے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زکاة ادا کرنا ایک ایسی ذمہ داری ہے جسے سر انجام دینا انتہائی ضروری ہے۔ اس کی ادائیگی کے بعد مومن اس ذمہ داری سے سب قدوس ہو جاتا ہے، اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اپنے مالوں کو زکاة کے ذریعے محفوظ کر لو، اپنی بیماریوں کا صدقے سے علاج کرو، اور مصائب کے طوفانوں کا مقابلہ دعا و تذر سے کرو۔ اس حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ ہدایت ہے کہ زکاة کے ذریعے ہی اپنے مالوں کو محفوظ کر سکتا ہے۔ اس طرح صدقے کے ذریعے بیماروں کو رفع کریں، اور جب مسلمان مشکلات میں گھرے ہوئے ہوں تو صبر سے کام لیں اور دعا کے ذریعے ان مشکلات و مسائل کا مقابلہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا اپنے ہر بندے سے کہتا ہے کہ اے آدم کے فرزند، میری راہ میں خرچ کیے جا میں تجھے اپنے خزانے میں سے دیتا رہوں گا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے خبردار جو شخص کسی ایسے یتیم کا ولی ہو جو کہ مال رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اس کے مال سے کوئی کاروبار کرے اور اسے یوں ہی نہ رکھ چھوڑے کہ اس کا سارا مال زکاة کھا جائے۔ زکاة سے لاپرواہی کا خوفناک انجام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکاة دینے والوں کو متنبہ کرنے کے لیے آخرت کے لرزہ خیز عذاب کی تصویر اس طرح کھینچی ہے، چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس شخص کو خدا نے دنیا میں مال و دولت سے نوازا پھر اس شخص نے اس مال کی زکاة نہیں دی تو اس مال کی قیامت کے روز انتہائی زہریلے ناک کی شکل دی جائے گی، زہر کی شدت کے باعث اس کا سرگنجا ہوگا اور اس کی آنکھوں پر وہ سیاہ نقطے ہوں گے۔ قیامت کے روز وہ ناک اس زر پرست بخیل کے گلے میں لپٹ جائے گا اور اس کے دونوں جبڑوں میں اپنے زہریلے دانت گاڑ کر کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا جمع کیا ہوں، خزانہ ہوں۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے زکاة سے غفلت کرنے کی عبرتناک انجام سے بچنے کی تلقین فرمائی، چنانچہ ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص قیامت کے روز اس حال میں میرے پاس نہ آئے کہ اس کی بکری اس کی گردن پر لدی ہو اور مجھے حمایت کے لیے پکارے اور میں اس سے کہوں کہ آج تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تم کو خدا کے احکام پہنچا دیے تھے اور دیکھو اس روز کوئی اپنا اونٹ اپنا گردن پر لادے ہوئے میرے پاس نہ آئے، وہ مجھے مدد کے لیے پکارے اور میں کہوں کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں نے تو خدا کے احکام تم کو پہنچا دیے تھے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو خواتین کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم ان کی زکاة بھی ادا کرتی ہو یا نہیں؟ خواتین نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو کیا یہ تمہیں منظور ہے کہ اس کے بدلے میں تمہیں آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ خواتین نے کہا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی زکاة دیا کرو۔ زکوٰۃ انفاق و صدقات کے معنی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے، اور جو شخص محض اللہ کے لیے خاص کاری اور فروتنی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اونچا اٹھا دیتا ہے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے قیامت کے روز عرش الٰہی کے علاوہ کہیں سایہ نہ ہوگا، صرف 7 قسم کے لوگ عرش الہی کے زیر سایہ ہوں گے، ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو اس قدر رازداری کے ساتھ خرچ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی عظمت و اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سخی آدمی خدا سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے، اور بخیل آدمی خدا سے دور ہے، جنت سے دور ہے، بندگان خدا سے دور ہے اور جہنم سے قریب ہے۔ جاہل سخی ایک عابد بخیل کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہے۔ شرط، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کسی شخص کو کسی بھی ذریعے سے مال حاصل ہو، اس پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی جب اس پر پورا سال گزر جائے۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 5 سگ سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں، اور نہ 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ ہے، اور نہ ہی 5 اوکیہ سے کم میں صدقہ ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان پر اس کے غلام اور اس کے گھوڑوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک اثر ہے جس میں منقول ہے کہ زکوٰۃ میں بوڑھے عیب دار اور نرنا لیے جائیں اگر وصول کرنے والا مناسب۔ زکوٰۃ کی معاشرتی اہمیت، زکوٰۃ کا نظام دراصل مومن کے دل سے اور اس کی جڑ سے پیدا ہونے والی خرابیوں کو دور کر کے خالص خدا کی محبت پیدا کرنا کسی وقت ممکن ہے جب بندہ محض زکوٰۃ ادا کرنے پر ہی اکتفا نہ کرے، بلکہ کرنے کی کوشش کرے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ خدا اور اس کے بندوں کا، اصل پورے اسلامی سماج کو تنگ و ولی خود غرضی جذبات سے پاک کر کے محبت، اثار، احسان، خلوص، خیر خواہی، تعالی اور پاکی جذبات پیدا کرتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے محبت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ یہ احساس بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں معاشرے کے غربا مساکین اور حاجت مندوں کا ایک دیا ہے۔ اجتماعی زندگی میں زکوٰۃ کے مقام، قرآن مجید میں زکوٰۃ اور صدقات کے لیے جگہ جگہ انفاق فی سبیل اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی تم اپنے قوم کے محتاجوں اور مسکینوں کو دو، یہی خدا کی راہ ہے، اس کا بلکہ اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ در حقیقت ہر شخص کی بھلائی اس جماعت کی بھلائی کے ساتھ وابستہ ہے جس کے دائرے میں وہ رہتا ہے۔ آپ کے پاس جو دولت ہے، اگر آپ اس میں سے اپنے دوسرے بھائیوں کی مدد کریں تو یہ دولت چکر لگاتی ہوئی بہت سے فائدوں کے ساتھ پھر آپ کے پاس پلٹ کر آئے گی، اور اگر آپ تنگ نظری کے ساتھ اس کو اپنے پاس جمع رکھیں گے یا صرف اپنے ہی ذاتی فائدے پر خرچ کریں تو یہ بالآخر گھٹتی چلی جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک یتیم بچے کی پرورش کی اور اسے تعلیم دے کر اس قابل بنا دیا کہ وہ آپ کی جماعت کا ایک کمانے والا فرد بن جائے گا، تو گویا آپ نے جماعت کی دولت میں اضافہ کیا، اور ظاہر ہے کہ جب جماعت کی دولت بڑھے گی تو آپ جو جماعت کے ایک فرد ہیں آپ کو بھی اس دولت میں سے بہرحال حصہ ملے گا، خواہ آپ کو کسی حساب سے یہ معلوم نہ ہو سکے کہ یہ حصہ آپ کو اس خاص یتیم کی قابلیت سے پہنچا ہے جس کی آپ نے مدد کی تھی۔ لیکن اس راز کو سمجھنے میں انسان کی تنگ نظری اور اس کی جہالت مانے ہے کہ صدقہ روپوں میں بڑھاتا ہے اور روپیہ اس کی جیب میں ہے، اس کو تو وہ دیکھ سکتا ہے، اور جو روپیہ اس کی بہی کھاتے میں بڑھ رہا ہے اس کو بھی وہ دیکھ سکتا ہے، مگر جو روپیہ اس کی جیب سے نکل جاتا ہے اس کو یہ نہیں دیکھ سکتا کہ وہ کہاں بڑھ رہا ہے، کس طرح بڑھ رہا ہے، کتنا بڑھ رہا ہے، اور کب اس کے پاس فائدوں اور منافعوں کے ساتھ واپس آتا ہے۔ نصاب زکوٰۃ، شرعی اصلاح میں نصاب کا معنی یہ ہے کہ مال کی وہ مقدار جس کو صاحب شرع نے وجوب زکوٰۃ کی حد قرار دی، خواہ وہ نقد زر وسیم کی صورت میں ہو یا کسی اور شکل میں۔ نصاب کی مقدار مختلف اموال زکوٰۃ پر جدا جدا ہے، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مکاتب فقہ نے مختلف اموال کے نصاب کے بارے میں کیا کیا حدیں مقرر کیں۔ سونا چاندی کی زکوٰۃ، سونے کی مقدار 20 مثقال یعنی دینار ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے سوائے مطالبہ کہ وہ کہتا ہے کہ دینار مشتعال سے کم ہوتا ہے، لہٰذا ان کے نزدیک 2/7 - 25 دینار 20 مشکال کے برابر ہے۔ چاندی کا نصاب 200 درہم ہے جو مصری ریال کے حساب سے 26 ریال اور 9 - 2/3 کرش مصری کے برابر ہوتا ہے۔ پاکستانی وزن میں 1/2 - 52 تولہ بنتی ہے۔ زیور کی زکوٰۃ کے بارے میں مختلف مسالک کی تفصیل یہ ہے کہ مالکیہ کہتے ہیں کہ مباح زیور مثلاً عورت کے کنگن، جہاد کی تلوار کا قبضہ اور مردوں کے بنے ہوئے سونے کے دانت اور ناک پر زکوٰۃ نہیں ہے، بجزان صورتوں کے، ایک یہ کہ وہ ٹوٹ گیا ہو اور دوبارہ ڈھالے بغیر اس کا پہلے کی طرح بن جانا ممکن نہ ہو، نمبر دو یہ کہ وہ اس طرح ٹوٹا ہو کہ بغیر پگھلائے اس کی مرمت کر لینا تو ممکن ہو لیکن مالک کا ارادہ اس کی مرمت کا نہ ہو، نمبر تین یہ کہ وہ چیز استعمال کے لیے نہ بنائی گئی ہو، نمبر چار کہ یہ کہ وہ چیز بطور تحفہ کے بیوی یا بیٹی کو دینے کے لیے تیار کی گئی ہو، نمبر پانچ یہ کہ بغرض تجارت تیار کی گئی ہو۔ ان تمام صورتوں میں زکوٰۃ واجب ہے، اور چاندی سونے کی ایسی اشیاء جن کا استعمال کرنا حرام ہے مثلاً ظروف، ان اشیاء پر بلا کسی تفصیل کے زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ نکالنے کے لیے وزن کو دیکھا جائے گا نہ کہ قیمت کو۔ حنفیہ احناف کے نزدیک زیورات پر بہرحال زکوٰۃ واجب ہے، خواہ وہ مردوں کے ہوں یا عورتوں کے تراش کر بنے ہوں یا پگھلا کر برتن ہو یا کچھ اور، وزن کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالی جائے گی نہ کہ قیمت کے اعتبار سے۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ ایسے زیوروں پر جو ذاتی استعمال کے لیے یا ایسے شخص کو دینے کے لیے جس کو اس کا استعمال کرنا مباح ہو تیار کیا گیا ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں، اور اگر استعمال کے لیے نہیں بنایا گیا اور اس کا وزن نصاب کے مطابق ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اگر قیمت میں نصاب کے برابر ہو لیکن وزن میں نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ایسے زیورات پر جن کا استعمال حرام ہے زکوٰۃ واجب ہے، ٹوٹا ہوا زیور اگر ایسا ہے کہ اسے پہنا جا سکے تو اسے ثابت کی مانند سمجھا جائے گا۔ شافیہ کہتے ہیں کہ مباح زیور جو مالک کے پاس ایک سال تک رہا ہو اور اس کے مالک ہونے کا علم بھی ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، اگر اس کے مالک ہونے کا علم نہیں ہے مثلا کسی زیور کا وہ وارث ہو چکا ہے اور اس کے پاس سال بھر سے ہے لیکن اسے مالک ہونے کا علم نہ ہو تب بھی اس کا زکوٰۃ واجب ہے۔ حرام زیور مثلا سونے کا مردانہ زیور ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اسی طرح عورت کے اس زیور پر بھی زکوٰۃ واجب ہے جس میں بے جا اسراف سے کام لیا گیا ہو، مثلا پیروں کی چھانچر یا پازیب جس کا وزن 200 مثقال ہو جائے اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اسی طرح سونے چاندی کے برتنوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ سونے کے دو نصاب ہیں، 20 مثقال شرعی جو عام مثقال کے 15 مثقالوں کے برابر ہیں، یعنی 7 تولے 5.5 ماشا ہے، جب سکے دار سونا کسی کے پاس اتنی مقدار میں ہو موجود ہو تو اس کا 1/40 حصہ ادا کریں۔ دوسرا نصاب سے مراد ہے کہ اگر سونے کی مقدار 15 مثقال سے بڑھ جائے لیکن 18 تک نہ پہنچے تو مقدار زکوٰۃ 15 مثقال کی زکوٰۃ کے برابر ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مقدار 15 مثقال سے زیادہ ہے اور دوسرے نصاب کے برابر بھی نہیں ہو وہ زکوٰۃ سے معاف ہے۔ چاندی کا پہلا نصاب 39 تولہ 1/4-4 ماشے ہیں جو 200 درم اور معمولی 105 مثقالوں کے برابر ہوتی ہے۔ کھیتی اور پھلوں کا نصاب، جمہور رائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ سونے چاندی کا شمار متعلقاً مال تجارت میں نہیں اور نہ زمینی پیداوار میں ہے، اور زرعی پیداوار کا بھی صاحب شرع نے نصاب مقرر کر دیا ہے۔ حنفیہ عشری زمین پر 1/10 حصہ عائد کیا جاتا ہے۔ خراجی زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لہذا لکڑی، گھاس، بانس وغیرہ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں زمین پر نمو نہیں دیتی بلکہ کم ہو جاتی ہیں، اگر ان سے نفع کمایا جائے تو زکوٰۃ واجب ہے بشرطیکہ اس کی قیمت نصاب کو پورا کرتی ہے، اگر کوئی شخص طاقت کے باوجود وزارت نہیں کرتا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اس زمین پر 1/20 حصہ واجب ہے۔ ایسے دانوں پر زکوٰۃ نہیں جن کو زراعت بونے کے کام میں نہیں لایا جا سکتا۔ کھیتی باڑی کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھیتی بارش سے سراب ہو اس پر 1/10 واجب ہے، اور جس کو نکاسی آپ کے ذریعے سراب کیا جائے اس پر نصف عشر یعنی 1/20 حصہ واجب ہے۔ شافیہ کے نزدیک زرعی پیداوار اور پھلوں پر زکوٰۃ واجب ہونے کی تین شرطیں ہیں، نمبر ایک اول یہ کہ اس کو بغیر مجبوری کے بطور خوراک استعمال کیا جائے جیسے چاول، گندم، مکئی وغیرہ، اگر وہ خوراک کے کام نہیں لایا جا سکتا ہے جیسے میتھی، دھنیا وغیرہ، ان پر زکوٰۃ واجب نہیں، نمبر دوسری یہ کہ غلہ یا پھل کسی شخص کی ملکیت ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے، لیکن اگر کسی کی ملکیت نہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جیسے کہ احاطے میں کوئی پھل وغیرہ لگا ہوا ہو سرائی زمین پر، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں کیونکہ یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ نمبر تین، تیسری یہ ہے کہ پھلوں میں آلو، خوبانی، اخروٹ وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں۔ کھیت میں دانہ تیار ہو جائے اس کی زکوٰۃ نکالنے سے پہلے اس کو کھانا جائز نہیں۔ اناج میں مٹی اور فصلات نکال کر یہ ضروری ہے کہ پہلے زکوٰۃ کی مقدار نکالی جائے۔ بارانی زمین اور آبی زمین کا نصاب وہی ہے جو حنفیہ کا ہے۔ نابلہ نے سابقہ شرائط میں مزید دو شرطیں اضافہ کی ہیں۔ نمبر ایک، وہ شئی جو ذخیرہ کرنے کے قابل ہو اس پر زکوٰۃ ہے۔ نمبر دو، وزنی اجناس اگر وزن میں نصاب پورا کرتا ہو لیکن پیمانے کے اعتبار سے نہ ہو تو زکوٰۃ اس پر نہ ہوگی۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ زرعی پیداوار اور پھلوں کی زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کے واجب ہونے کا وقت وہ ہے جب فصل تیار ہو اور پھل کھانے کے قابل ہو جائے۔ امام مالک فرماتے ہیں، جب کھجور کا درخت لٹ جائے اور انگور کا گچھا تیار ہو جائے اور زیتون کالا ہو جائے یا مائل بس سیاہی ہو جائے اور کھیتی کے دانے جھڑنے لگیں اور آباشی کی ضرورت نہ رہے، تو اس وقت زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور اس میں زمینی پیداوار میں شمار کیا جائے گا۔ اگر کسی بھی وجہ سے فصل کا نقصان ہو جائے تو ایسی صورت میں جب تک نصاب پورا نہ کریں زکوٰۃ واجب نہیں۔ مال تجارت کی زکوٰۃ، ائمہ ثلاثہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سونا چاندی کا شمار متعلقاً مال تجارت میں نہیں ہے۔ مالکیہ کو صرف اس صورت میں اختلاف ہے جب کہ وہ سکے کی شکل میں نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں اگر سونے چاندی کا سکہ نہ ہو تو اسے مال تجارت میں شمار کیا جائے گا، نقد میں شمار نہ ہوگا۔ لہٰذا اس میں لباس لوہے وغیرہ کی تجارت کی طرح مال تجارت کی زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ شافیہ مال تجارت پر چھ شرطیں عائد کرتے ہیں۔ نمبر ایک، اگر کسی شخص نے مال تجارت کسی اور سے خریدا ہو، خواہ نقد ہو یا ادھار، سود دس ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر ورثے میں مال تجارت ملا ہو جب تک اس سے تجارت کا کام نہیں لیا گیا ہو، زکوٰۃ واجب نہیں۔ نمبر دو، اگر مال تجارت کی نیت نہ کی ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں اور تجارت کے لیے خریدے ہوئے مال پر زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر تین، مال کو اپنے پاس روک کے رکھنے کا ارادہ ہو تو زکوٰۃ نہیں، لیکن جب تجارت کا ارادہ ہو تو اسنونیت کرنی ہوگی۔ نمبر چار، مال کا مالک ہونے کی صورت میں سال گزرنے پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ نمبر پانچ، تمام مال نقدی کی شکل میں آ جائے اور اس کی مقدار نصاب سے کم ہے تو تسلسل ٹوٹ جائے گا۔ پھر اگر نقدی سے مال تجارت خریدا گیا ہو تو اس کا سال خرید کے وقت سے شمار کیا جائے گا اور سابقہ وقت کا اعتبار نہ ہوگا۔ نمبر چھ، اگر مال زکوٰۃ کی روح سے اور قیمت کی روح سے نصاب پورا کرتا ہے تو اس کے مال کی زکوٰۃ مویشی یا پھل کی زکوٰۃ کے لحاظ سے نکالی جائے گی، اس پر بھی زکوٰۃ کا چالیسواں حصہ واجب ہے۔ حنفیہ، نمبر ایک، جس علاقے کا سکہ موجود ہو وہاں کی قیمت لگائی جائے گی۔ نمبر دو، اگر کسی کے پاس سال کے شروع اور آخر میں نصاب کے برابر مال موجود ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر سال کے شروع اور آخر میں نصاب سے کم ہے اور درمیان میں زیادہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ نمبر تین، کسی نے کوئی جانور خدمت کے لیے خریدا ہو پھر تجارت کی نیت کر لی، جب تک کاروبار شروع نہ کرے اس وقت تک زکوٰۃ نہ ہوگی اگرچہ سال پورا ہو جائے۔ نمبر چار، اگر کسی عشری زمین میں کاشت نہ کی گئی ہو تو اس کی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہے۔ کاغذ کے نوٹوں پر زکوٰۃ، جمہور فقہ کے نزدیک کاغذ کے کرنسی نوٹوں پر زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ کاروبار میں سونے چاندی کی جگہ ان سے کام لیا جاتا ہے اور ان کا لین دین چاندی کے بجائے بغیر کسی دشواری کے ممکن ہے، اور اس پر جمہور فقہا کا اجماع ثبت ہو چکا ہے کہ نوٹوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ صرف حنابلہ اس پر اختلاف کرتے ہیں۔ کان اور دفینوں کا نصاب، شافیہ کے نزدیک زمین سے برآمد ہونے والی چیزوں پر نصاب کے مطابق زکوٰۃ واجب ہے۔ دفینہ کا نصاب 1/5 حصہ ہے۔ کتاب کا پارٹ نمبر 13 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 14 میں سماعت فرمائیں۔